السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان بشیر احمد سحر عالمی نیٹورک کی اس خصوصی پیشکش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور مومنین کی خدمت میں ہدیے سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آج کی دن کی مناسبت سے چنانچہ برصغیر میں آج 28 صفر رالمظفر کا دن ہے، اور اس دن مختلف روایات کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے ثابت ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے، اور اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جان گداز شہادت کا دن ہے. ان دو عظیم شخصیتوں کی شہادت اور رحلت کی مناسبت سے میں آپ سب مومنین اور چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. خداوند کریم آپ کو کسی بھی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر اور غم محمد و آل محمد کے. خداوند کریم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی آج کے دن ان بزرگواروں کی اور ان ہستیوں کی اس حقیقی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا کرے جس کے لیے خداوند کریم نے ان ذوات مقدسہ کو، ان ملکوتی اور روحانی ذوات مقدسہ کو لباس مادی میں ہمارے لیے بھیجا تھا. انشاءاللہ خداوند کریم سے یہی توفیق چاہیں گے. اور آپ مومنین سے درخواست ہے کہ یہ پروگرام چنانچہ سحر عالمی نیٹورک کی خصوصی پیشکش ہے، اور جہاں سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے وہ ہے امام رضا، امام رؤوف، امام حشتم، امام علی ابن موسیٰ رضا کی ملکوتی بارگاہ اور آستان قدس رضوی، یہاں سے خصوصی پیشکش آپ کے لیے ہیں. امید ہے کہ کل کے دن کی طرح آج بھی آپ ہمارا پورا ساتھ دیں گے اور پروگرام کے آخری حصے تک ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ عظیم عالم دین، اسلامک اسکالر جناب مولانا محمد یعقوب بشویش صاحب کے ابلا بھی یہاں پہ موجود ہے، اور ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے سیرت محمدیہ اور سیرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے کچھ ایسے اقتباس ان کی سیرت سے ان سے لیں گے اور آپ کی نظر کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا ساتھ دیجیے گا اسی طرح سے، اور پروگرام کے آخری حصے تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آج یہاں پہ اگرچہ 29 سفر ہے، لیکن وہاں چنانچہ جہاں آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے اردو جاننے والے حضرات اور اردو زبان سے جو آشنا ہیں ان کے لیے 28 سفر ہے. لہذا دوبارہ میں یہاں پہ تسلیت عرض کروں گا، اور خدا سے یہی توفیق چاہوں گا کہ وہ ہمیں ان ذوات مقدسہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، اور سحر عالمی نیٹورک کا یہ افتخار ہے کہ یہاں سے براہ راست آپ مومنین کے لیے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. آ رہے ہمارا ساتھ دیجئے، ہم مولانا جناب یعقوب بشوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز بھی. قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ،
بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان ذوات مقدسہ کی شہادت اور رحلت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ہم بھی آپ کی خدمت میں، اور تمام ناظرین جو پاک و ہند میں رہتے ہیں، اسی طرح دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں رہتے ہیں، ان سب کی خدمت میں بھی اس عظیم سانحہ کی مناسبت سے ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ذوات کی سیرت کو سمجھنے اپنانے کی خدا توفیق عطا فرمائے.
الہی آمین. بالکل بجا فرما رہے ہیں. میرے جو تصور ہے میرا وہ یہ ہے کہ شاید ہی کائنات کی کوئی چیز اس خلا کو پوری کر سکتی ہے، چونکہ یہ ایسی ذوات مقدسہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت اور محرومی ہے نہ فقط عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے. تو کیوں نہ میں آپ سے یہ چاہوں گا, چونکہ کل بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, کہ وہ آئیں اس دنیا میں اور خداوند کریم نے ان کو مبعوث کیا, بھیجا رسالت کے ساتھ. کچھ اس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائیے جو وہ لے کے آئے تھے, کیا مقصد تھا, اس مقصد کو کہاں تک وہ پہنچا سکے ہمارے لیے.
آپ دیکھیے کہ جہاں تک آپ کی آمد کا تعلق ہے تو سورہ مبارکہ جمعہ میں آپ کی بعثت سے متعلق پروردگار بڑے فخر اور افتخار سے فرما رہا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پروردگار بڑے فخر سے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا.
بالکل,
البتہ یہاں پر فی الامیین ہے, اکثر جو ترجمے کرتے ہیں وہ ان پڑھ ترجمے کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اس ترجمے کا تعلق ہے اس کا معنی ان پڑھ کا نہیں ہے, بلکہ وہ شخص جو مکتب مدرسہ یا کسی شخص یا کسی استاد سے نہ پڑھا ہو. یعنی پیغمبر کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو علم لے کر آیا ہے وہ اپنے پروردگار سے لے کر آیا ہے. تو اس وجہ سے پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اب دیکھیے یہ ان پڑھ ترجمہ نہیں ہے, چونکہ رسول کو بھیجا ہے تو اس کا کام کیا ہے, آگے آیت کہہ رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کہ ان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت یہ رسول کرتے ہیں اور ان کے تزکیہ یہ نفوس کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو جو شخص خود قرآن کی تلاوت کرے, تزکیہ نفوس کرے اور کتاب و حکمت کی خود تعلیم دے تو کیسے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟
بالکل,
کیا کوئی ان پڑھ شخص ایسا کر سکتا ہے؟
بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان ان پڑھ ہو پھر وہ کسی کو سکھائے, ایسا
نہیں ہو سکتا. تو آپ کی بعثت کا مقصد بھی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا, تاکہ آپ آیتوں کی تلاوت کرے اور تزکیہ نفوس کرے. یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تعلیم کو عام کرنے کے لیے, آپ آئے ہیں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے, آپ آئے ہیں حکمت کی تعلیم دینے کے لیے, آپ آئے ہیں تزکیہ نفوس کرنے کے لیے. چونکہ انسان گناہ اور گمراہی کی وجہ سے انسان کی روح جو آلودہ ہے, انسان کی فکر جو آلودہ ہے, یقینی بات ہے جب انسان کی روح آلودہ ہو جائے, جب انسان کی روح اور فکر آلودہ ہو جائے تو اس آلودہ فکر والے انسان سے آلودہ کردار ہی سرزد ہو جائے گا.
بالکل, آلودہ کردار ہی وہ اپنائے گا. بالکل,
آلودہ کردار, جب آلودہ کردار سرزد ہو جائے تو معاشرہ, جس معاشرے میں یہ شخص رہتا ہے, یہ نہ تنہا اپنے آپ کو, نہ تنہا اپنے خانوادے اور گھر والوں کو, بلکہ پورے معاشرے کو یہ آلودہ کرے گا.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
تو اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ آگاہی دے, تعلیم دے, شعور دے, ان کی فکروں کی طہارت ہو جائے. جب فکر کی طہارت ہو جائے تو فکر, جس شخص کی فکر طاہر ہو اس سے طاہر کردار ہی سامنے آئے گا.
بالکل, پاکیزہ کردار ہی سامنے آئے گا,
پاکیزہ کردار سامنے آئے گا. اسی لیے پیغمبر کے جو مقصد ہے سب سے پہلے تعلیم کو رکھا.
صحیح,
کیونکہ تعلیم, آپ تزکیہ دیکھو, تزکیہ کی منزلت بھی تعلیم کے بعد ہے. پہلے آگاہی آ جائے,
بصیرت ہو, علم,
بصیرت ہو, علم ہو.
صحیح,
جو انسان کے درونی رضائل ہے ان سے واقفیت حاصل ہو, تب جا کے انسان ان رضائل کو دور کرنے کی طرف انسان بڑھے گا. تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرے, اس کے بعد تزکیہ کرے, اور تزکیہ اس طرح تزکیہ کرے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عصر پیغمبر, جو پیغمبر کے زمانہ ہے, کہ آپ بہت مختصر عرصہ, کہ جس میں آپ کی زندگی کے 13 سال تو مکے کی زندگی ہے کہ جہاں آپ پتھر کھاتے رہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے. دیکھیں یہ نبی رحمت ہے, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اس سے بڑھ کر رحمت کیا, لوگ پتھر مارے اور ان سے انتقام لینے کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا کرے.
سبحان اللہ,
یہ رحمت للعالمین
نہیں کر سکتا ہے،
پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے بہت سارے نمونے آپ کو قرآن میں ملے. قرآن آپ کے بہت سارے رحمت کے جو گوشے ہیں ان کی طرف بھی قرآن اشارہ کرتا ہے. تو رحمت کا جو اہم ترین مصداق ہے وہ ہے ہدایت.
صحیح.
اور یہ رسول آئے ہیں پورے عالمین کی ہدایت کے لیے. اگر بعثت کو اگر آپ دیکھیں، بعثت کا اہم ترین مقصد وہی تعلیم، یعنی تعلیم کس لیے؟ تاکہ ہدایت ہو جائے، تاکہ انسان راہ راست پر چلے، تاکہ انسان گمراہی سے نجات حاصل کرے. اور جب تعلیم مل جائے اس کے بعد تزکیہ کی منزل اور اس کی نوبت آ جاتی ہے. تو تزکیہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے آلودگیوں کو دور کرے، اپنے کو طاہر کرے. اپنے آپ کو طاہر بنائے گا تو معاشرے میں ایک مفید شخص بن کے وہ جی سکے گا. اور ہمارے پیغمبر کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ آپ پورے عالمین کی ہدایت کریں، پورے معاشرے کی تربیت کریں، تعلیم اور تربیت. تو اسی وجہ سے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کچھ سیرت پیغمبر سے ہٹ کر بعض چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیرت رسول سے مسلمان معاشرہ دور ہو چکا ہے. جب اس سیرت سے دور ہو جائے، مقصد بعثت رسول ہے تعلیم اور تزکیہ، جب مسلمان ان دو محاذوں سے دور ہو جائے، ان دو اسلحوں سے دور ہو جائے، انسان خالی ہو جائے علم سے اور تزکیہ سے، تو مسلمان معاشرے میں آپ ہر قسم کی برائی دیکھیں گے. تو ان برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واحد حل یہ ہے پھر ہم وہی مقصد بعثت کی طرح
پلٹیں اور سیرت نبی کو اپنانے کی کوشش کریں.
احسن.
ایک مسئلہ ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو مسلمان معاشرے سے مراد وہ افراد ہے جن کی فکر آلودہ ہو چکی ہے، جن کا شعور جو ہے نا پاکیزہ نہیں ہے.
بالکل.
تو ان کی نظر میں اگر ہمیں کسی کی سیرت کو اپنانا ہے، کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، کسی کو نمونے عمل قرار دینا ہے، کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمیں سیاست ہماری یورپین ہونی چاہیے، حکومت ہماری ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پتہ نہیں اور ہمارے رہن سہن کا نظام جو ہے وہ امریکن ہونا چاہیے، اس طرح کی بہت سی چیزوں کو وہ اپنے لیے نمونے عمل قرار دیتے ہیں، لیکن جو اصلی رول ماڈل ہے، جو اصلی اسوہ حسنہ ہے، اس کی طرف راغب نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں ہم نبی اکرم کی سیرت کو رول ماڈل بنا دیتے ہیں؟ ہاں، ان کو اسوہ حسنہ پیش.
بالکل. چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اور اسی قرآن میں جناب ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، ان کو بھی اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن وہاں پر قید ہے. قید یہ ہے کہ ابراہیم کو نمونہ بناؤ، کس لیے؟ مشرکین سے برات کے سلسلے میں،
یعنی توحید پرستی.
ہاں، یہ توحید پرستی اور بت شکنی.
صحیح.
ابراہیم سب سے بڑا بت شکن اور سب سے بڑا توحید پرست.
بالکل.
تو اگر توحید پرستی کی طرف راغب ہونا ہے تو ابراہیم کو اپنا نمونہ بناؤ. اگر بتوں سے بیزاری تو ابراہیم کو اپنا نمونہ بناؤ. یعنی ابراہیم کا کردار اسی تک محدود ہے، اسی دائرے تک آپ ابراہیم کو جان سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن جب رحمت للعالمین کی نوبت جب آتی ہے تو قرآن کسی قید اور شرط کے بغیر مطلق طور پر یہ اعلان کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں مکمل نمونہ عمل ہے. یعنی پیغمبر کی زندگی ہے جو یہ ایک کمپلیٹ ضابطۂ
حیات ہے، ہر زاویے سے،
ہر زاویے سے. تو یہاں پر پیغمبر کے زندگی کے آپ جس پہلو کو بھی اٹھائے، وہ پہلو ہمارے لیے نمونہ یہ عمل ہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی زندگی، ایک تو ہے آپ کی اپنی زندگی، ایک تو ہے آپ نے کس طرح زندگی کی. یہاں پر اسوہ پیروی کے معنی میں ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، یہ تاریخ سے بھی مربوط ہو جائے،
معلوم ہوتا ہے،
معلومات ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے کیسی زندگی کی. اگر آپ کے خانواده کی میں اگر آپ کی زندگی کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. آپ اپنی بیویاں، آپ کی تو نو بیویاں بیک وقت رہتی تھی، تو ان نو بیویوں کے ساتھ
آپ حسن سلوک
کیسا تھا؟ آپ جو آئے ہیں عدالت کا مجسمہ بن کر، پوری کائنات کو اعتدال اور عدالت
اور
کی تعلیم دینے کے لیے اور مساوات کی تعلیم دینے کے لیے. تو آپ کی زندگی میں ہم مساوات کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو 11 بیویاں, ان میں سے 9 بیک وقت زندگی کر رہی ہے. پیغمبر جب ان کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو برابر کا آپ حتیٰ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے, ہر ایک کے ساتھ مساوات. آپ دیکھیے, اگر مساوات کے حوالے دیکھیے, نہ فقط بیویاں, جب دوستوں کے درمیان, اصحاب کے درمیان, پیغمبر کی زندگی میں ہمیں یہ سیرت ملتی ہے کہ جب آتے تھے عرب کے جو بدو جو جاہل ہوتے تھے, وہ آتے تھے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ یہ ہے کون جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بلا کہتا ہے, جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے مقابلے میں آیا ہے اور ایک خدا واحد کی طرف یہ بلا رہا ہے, تو یہ ہے کون؟ جب وہ آتے پیغمبر کو دیکھنے, تو پیغمبر کو جب وہ آتے تھے تو پیغمبر حلقہ احباب میں ہوتے اور وہ پیغمبر کو نہ پہچانتے.
بالکل,
دیکھو یہ ایک نمونہ ہے. آپ حاکم اسلامی ہے,
بالکل
حاکم اسلامی ہے, اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے, تمام تر اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے باوجود آپ دوستوں کے درمیان, احباب کے درمیان رعایت کے ساتھ معاشرے میں اس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں کہ آنے والا دشمن آپ کو نہیں پہچانتے,
پہچان نہیں پاتا کہ حاکم کون ہے اور رعایت کون ہے.
ہاں, محکوم کون ہے, حاکم کون ہے, یہاں پر رسول کون ہے, رسول کے پیروکار کون ہے. وہ آ کے حیرانگی کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ تم میں سے محمد کون ہے, تو اصحاب اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہے یہ ہے, تو وہ اسی وقت متاثر ہو کے کلمہ پڑھتا
ہے. بالکل,
دیکھے ہم, ہاں ہمارے ذہنوں میں تو قیصر و کسرا کا تصور تھا کہ دیکھے کہ یہ حاکم ہے, بادشاہ ہے, تو کس شان اور انداز سے ہوں گے. لیکن اس کا تو انداز تو یہ فقیرانہ انداز, یہ تو کوئی الہی بندہ ہی ہو سکتا
ہے,
یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ایک لطف کی بات یہ ہے, ایک نقطے کی بات, کہ جس میں تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے, نمونہ یا عمل ہے, سیرت ہے, وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے متعلق شیعہ سنی دونوں تاریخی کتابوں میں آپ کی یہ سیرت ملتی ہے کہ جب آپ اصحاب کے درمیان ہوتے تو آپ جب کسی کو دیکھتے تو آپ عدالت سے دیکھتے. یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک بندے جس کا کوئی تھوڑا سا, اگر وقار والا, نام والا, شہرت والا یا ثروت والا ہو تو ہم دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے, اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں, محو گفتگو ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ دربار میں جو بھی ہو, فقیر ہو, امیر ہو, وزیر ہو,
جاہل
یا جاہل ہو, یا گدا ہو, نہیں, پیغمبر جب دیکھتے تو نگاہ میں بھی تقسیم بندی,
یعنی عدل اس میں بھی پایا جاتا ہے.
ہاں دیکھو, عدل اسلامی یہ ہے,
جب دیکھے انسان کو دیکھنے میں بھی عدل و
عدل ہر ایک کے لیے برابر.
صحیح قبلہ, یہ چونکہ کافی وسیع بحث ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نمونے عمل ہے ہمارے لیے ہر زاویے سے, لیکن چونکہ آج اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا, آج شہادت امام حسن مجتبیٰ, آپ کے سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ کی جان سوز شہادت کا دن بھی ہے, کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیے ہمیں, ہمارے مومنین کو, تاکہ وہ بھی ان کی سیرت سے کچھ درس یا کچھ آشنائی حاصل کر سکیں.
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے تو شیعہ سنی دونوں حدیثی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام مجتبیٰ علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے, اور آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جسے ہمارے برادران اہل سنت نے آپ کے شان میں یہ روایت بھی کی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلی ہے اور رحمت للعالمین اس گلی میں جا رہے ہیں, لیکن منظر کچھ عجیب ہے. منظر یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے دوش مبارک پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سوار ہے, اور آپ جا رہے ہیں تو اتنے میں سامنے سے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
گزرے وہاں سے,
آپ وہاں سے گزرتے ہیں. جب آپ کی نگاہ اس منظر پہ پڑتی ہے تو کو ایک مرتبہ بے ساختہ پیغمبر کی طرف آپ مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں نعم المرکب، یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی سواری ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا بل نعمل راکب، بھائی یہ مرکب تو یہ سواری تو بہت اچھی ہے لیکن ذرا دیکھیے یہ سوار کتنا اچھا ہے. یعنی غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو اگر امام مجتبیٰ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے
بالکل،
کہ جسے پیغمبر اپنے دوش پہ سوار کرے، جسے پیغمبر اپنے شانے پہ اٹھائے. اس لیے پیغمبر کا کوئی فعل یا پیغمبر کا کوئی کلام یہ وحی الٰہی سے خالی نہیں ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ رسول اپنے خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی اس کی گفتگو ہوتی ہے یا رسول کا کوئی کردار ہوتا ہے یہ رسول وحی الٰہی کا یہ پابند ہے. تو یہاں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اگر سواری بنے ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. اگر پیغمبر امام مجتبیٰ کو اپنے دوش پہ بٹھایا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ یہ میرا نواسا ہے، نہیں، بلکہ پیغمبر اگر سواری بنے ہے تب بھی وحی الٰہی کا ذریعہ ہے. اگر پیغمبر نے امام مجتبیٰ کو اپنے دوش پہ سوار کرایا ہے تب بھی یہ وحی الٰہی کے ذریعے سے. یعنی دکھانا یہ ہے کہ میرے بعد میرا حسن ہے، اسی لیے کہ آپ نے دوسری حدیث میں پھر فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں امام ہے، جنگ کرے یا صلح کرے
دونوں صورتوں میں.
تو اس روایت میں آپ مستقبل کے منظر کو بھی پیش کر رہا ہے. مستقبل یہ علم غیب ہے پیغمبر کے کہ آپ آنے والے زمانے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی میرا حسین آئندہ جنگ کریں گے لیکن اور میرا حسن آئندہ صلح کریں گے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر حسین جنگ کرے یا حسن صلح کرے تو ان دونوں اماموں کی سیرت میں کوئی تضاد ہے، نہیں، بلکہ یہ دونوں بھی وحی الٰہی کے پابند ہے، یہ دونوں بعثت پیغمبر کے پابند ہے، یہ دونوں تکمیل بعثت پیغمبر کرتے ہیں. تو جس طرح پیغمبر وحی الٰہی کے بغیر بولتے نہیں ہے، یہ بھی وراثت نبوت ہی کے تو مالک اور وارث ہے.
بالکل،
تو ان کی جنگ یا ان کی صلح پیغمبر خود خبر دے رہے ہیں، یہ ایک صلح کریں گے اور ایک جنگ کریں گے. لیکن یہ خبر دے کر پیغمبر امت کو یہ درس دے رہے ہیں خبردار ان کے امامت میں شک نہیں کرنا،
یہ تب بھی امام ہوں گے، چاہے صلح کرے
جنگ بھی کرے تب بھی امام، صلح کرے تب بھی امام.
قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور بہت ہی مفید اور مختصر ہی صحیح لیکن کافی مفید مطالب تھے، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے. ناظرین کرام، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بارگاہ قدس رضوی سے، اور ملکوتی یہ فضا جو یہاں پہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف عزاداران امام حسن مجتبیٰ، امام رضا اور نبی اکرم کے عزادار اور چاہنے والے مختلف انجمنوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ آہ و فغان میں مشغول ہیں. ہمارا ساتھ دیجیے، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں شاعر اہل بیت کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. خداوند کریم آپ کی زیارت کو بھی قبول کرے، اور آپ کی عزاداری اور امام حسن مجتبیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سلسلے میں جو آپ آہ و فغان اور ماتمی جلوس میں مشغول ہیں، آپ کی ان عزاداریوں کو بھی انشاءاللہ خداوند کریم قبول کرے. آئیے پروگرام کے آخری حصے میں، چونکہ رابطہ نہیں ہو پایا شاعر اہل بیت سے، مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور مزید استفادہ کرتے ہیں. قبلہ یہاں چونکہ ایک عظیم سا ماحول ہے، یہ جو ہے سب چاہنے والے امام کے ہیں، اور یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اور ایک عظیم ہدیہ جب امام نشاپور آتے ہیں اور ان کو دعوت دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے، تو عظیم ہدیہ امت کے حوالے کر دیتے ہیں. اس عظیم ہدیہ کی طرف ذرا اشارہ فرمائیں.
آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ جب مامون رشید نے آپ کو دعوت دے کر جب خراسان کی طرف بلایا، تو جب آپ نیشاپور کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے دو مطالبہ کیے. لوگوں نے آپ سے ایک مطالبہ تو یہ کیا، فرزند رسول کافی عرصے سے ہم پیغمبر کے کسی گھرانے یا پیغمبر کے کسی عزیز کی زیارت ہمیں نہیں ہوئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ محمل کا پردہ اٹھا کے دیدار کرا دیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور یہ لکھا ہے کہ جب آپ نے جب محمل کا پردہ اٹھایا تو لوگ بعض تو چیخیں مارنے لگے، بعض زار و قطار گریہ کرنے لگے، بعض لوگ سروں پہ خاک ڈالتے، بعض لوگ اپنے گریبان چاک کرتے تھے، اور ایک محشر بپا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا مطالبہ یہ کیا، فرزند رسول آپ ہمیں اپنے جد بزرگوار کی کوئی حدیث سنائیے، کیونکہ مسلمان نیشاپور اس وقت لکھتے ہیں کہ آپ کی حدیث سننے کے لیے 24,000 محدثین تھے، 24,000 قلم جیبوں سے باہر نکل آئے کہ پیغمبر کی حدیث آپ کی زبانی سنے۔ تو آپ نے ایک حدیث کہ جسے سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے اور ان سے ان کے بابا نے اسی طرح یہ حدیث متصل ہو گئے پیغمبر اسلام تک، اور پھر جبریل، پھر
اللہ
تک، اور فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امن میں رہے گا، امان اس کے لیے ہوگا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اس کے بعد آپ کی سواری تھوڑی دیر چلی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا الا بشرطہا و شروطہا، دیکھو لا الہ الا اللہ اگر قلعہ یہ قلعہ ہے اللہ کا اور اس میں داخل ہونے والا عذاب سے بچتا ہے تو اس کی بھی کچھ شروط ہے،
کچھ شرطیں ہیں،
بالکل۔ وہ انا من شروطہا، ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شرطیں اور بھی ہیں،
اور بھی ہیں، بالکل۔
آپ نے فرمایا
ایک تو امام کی ذات ہے اور اس کے علاوہ بھی،
آپ نے فرمایا ایک تو میں ہوں شرط، اور شروطہا فرمایا کہ میں شرط ہوں اور اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں۔ تو ان شرطوں کی طرف اشارہ اسی حدیث کی سند میں کہ یہاں پر جتنے بھی ائمہ ہے کہ آپ کے بعد امام کاظم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سارے انبیاء اسی طرح یہ پیغمبر کے ساتھ یہ سارے ائمہ کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ دلا دی۔ یعنی فرمانا مقصود یہ ہے کہ تنہا میری امامت بھی کافی نہیں ہے جب تک ان اماموں کی امامت کے قائل نہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح میری امامت لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، جس طرح میری امامت عذاب الہی سے بچنے کے لیے شرط ہے، دیکھو لا الہ الا اللہ یہ شرط تو ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے، شرط کافی یہ ہے کہ امامت کا اقرار کرے، ہماری ولایت کا اقرار کرے۔ تو اس حدیث کی سند جب امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے بہت بڑے دینشور ہے اور ائمہ اربعہ میں سے ایک بڑے امام ہے، بہت سارے مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، جب آپ کی نظر اس حدیث کے سلسلہ سند پر پڑتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی سند کو کسی مجنون پر بھی پڑھ کے دم کرے اس کی دیوانگی چلی جائے گی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کے شکر گزار ہیں، اتنے مفید مطالب آپ نے بیان کیے، نبی اکرم کی سیرت، امام حسن کی سیرت، اور اس طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ حدیث آپ نے پیش کی، بہت شکر گزار ہیں آپ سے۔ ناظرین کرام، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ خداوند کریم آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اور آپ کی زیارت جو یہاں حرم مطہر سے آپ براہ راست کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ خداوند کریم قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل اس کڑی کا آخری پروگرام ہوگا، اور کل پھر اسی ٹائم پہ آپ سے، اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔